دعوت خطاب دے رہا ہوں، شیرین بیان محب اہل بیت شہر کراچی ملک پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کے دائی تحریک منہاج القرآن سے تشریف لائے ہمارے مہمان خطیب عالی جناب عزت مآب جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی سے کہ وہ ذکر امام حسین سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محتشم عزت مآب جناب ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب، معزز و محتشم مہمانان گرامی قدر، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اساتذہ کرام اور عزیز طلبا و طالبات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب آج کی اس پروقار اور پیغام آفرین تقریب، سالانہ تقریب یوم حسین علیہ السلام کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو زندگی بھر کے لیے اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں جاگزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے شکر گزار ہوں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے تمام عہدیداران کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو چند کلمات کہنے کا موقع دیا، جس ہستی کی مناسبت سے یہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے۔ یقیناً ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا میرے لیے دین اور ایمان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ امام عالی مقام، امام الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کی ذات کو قیامت تک جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، اس پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے مگر ایک شہید کا تذکرہ ایسا ہے، چرچہ ایسا ہے کہ کسی شہید کا ذکر اور تذکرہ دور دور تک اس کے مقابل و مماثل دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ شہداء کی صف میں تو شہداء بدر بھی کھڑے ہیں، شہداء کی صف میں شہداء احد بھی موجود ہیں، 83 غزوات اور سرایا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت و رہنمائی میں لڑی گئیں، ان تمام کے شہداء بھی تو شہداء کی صف کے اندر کھڑے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امت کے اندر جو پذیرائی، جو مقبولیت، جو چرچا شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کو حاصل ہے، وہ کسی اور شہید کے حصے میں کیوں نہیں آیا؟ اگر کوئی کہے اس وجہ سے کہ یہ بڑی مظلومیت کے ساتھ شہادت ہوئی، تو مظلومانہ شہادتیں اور بھی ہوئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کوئی کم مظلومیت کے ساتھ نہیں ہوئی، مگر پھر بھی ہر شہید کا تذکرہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ اگر ایمان اور وجدان سے پوچھا جائے تو یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اگر کائنات میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہوتے، اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا اور کوئی آپ کو شہید کرنے تک نہیں پہنچ سکے گا، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا اور آپ خود بنفس نفیس شہید ہوئے ہوتے، تو آج کائنات شہادت کے اندر جو چرچا اور پذیرائی، جو امت کے احساسات اور جذبات شہادت محمدی کا استحقاق ہوتا، اللہ نے وہ سارا استحقاق اٹھا کر حسین کی شہادت اور حسین کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ اس لیے میدان کربلا میں جب امام علی مقام علیہ السلام کھڑے تھے تو کوئی مت سمجھے کہ صرف حسین سامنے کھڑا تھا، تو یہ بھی مت سمجھے کہ فقط علی شیر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا بیٹا، سیدہ کائنات کا شہزادہ سامنے کھڑا تھا۔ بے شک یہ ساری نسبتیں حسین کو حاصل ہیں، مگر حسین میدان کربلا کے اندر نائب مصطفیٰ بن کے کھڑا تھا، دین حق کا علم بردار بن کے کھڑا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی یہ ہمارے عزیز طالب علم بھائی نے کہا کہ دنیا کا سب سے کثرت والا مذہب حسینی مذہب ہے، تو چونکہ طالب علم ہے اس نے اپنے اعتبار سے بات کی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسین کسی مذہب کا نام نہیں، حسین دین کا نام ہے، حسین کسی مسلک کا نام نہیں، حسین تو راہ ہدایت کا نام ہے۔ آپ جب تقسیم کریں گے انسانیت کے اندر، ایک طرف کفر کو کھڑا کریں گے اور ایک طرف ایمان کو، تو ایمان کا علم حسین کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب آپ انسانوں کو تقسیم کریں گے اور ایک طرف ہدایت یافتہ اور دوسری طرف گمراہ لوگوں کو کھڑا کریں گے، تو ہدایت یافتہ لوگوں کا علم حسین کے ہاتھ میں نظر آئے گا۔ جب آپ ایک طرف عدل اور انصاف کے حامل اور ایک طرف ظلم اور جبر استبداد کے پروردہ ان کو کھڑا کریں گے، تو انصاف اور عدل کا علم حسین کے ہاتھ میں نظر آئے گا۔ حسین کے مد مقابل جو کوئی کھڑا ہے، نہ تو وہ حق پر ہے، نہ وہ ہدایت پر ہے، نہ وہ ایمان پر ہے۔ ایمان پر بھی وہی ہے جو حسین اور حسینیت کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے، ہدایت پر بھی وہی ہے جو حسین اور حسینیت کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے، اور دین اسلام کا، قرآن کا اور हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हकीकी पैरोकार वही है जो हुसैन और हुसैनीयत के साथ खड़ा है। हुसैनीयत के मद्दे मुकाबल जो भी खड़ा है उनमें से कोई इस्लाम की चार दीवारी के अंदर होने का दावा नहीं कर सकता है। इस्लाम के मद्दे मुकाबल खड़ा होने, हुसैन के मद्दे मुकाबल खड़ा होने वाला ना तो कलेमा को क्लेम कर सकता है ना इस्लाम को क्लेम कर सकता है। उम्मत मुस्लिमा ने उसके हर दावे को रद्द कर दिया है जिसने तलवार उठाई और हुसैन के मद्दे मुकाबल खड़ा हुआ। इसलिए बेशक वो सामने नमाज पढ़ने वाले थे, कलमा पढ़ रहे थे, नारे तकबीर भी बुलंद हो रहा था, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ईमान सिर्फ वहीं था जहां ईमान का मुहाफिज इमाम हुसैन खड़ा था। दूसरी तरफ जाहिरी अलामात और शियार तो थी मगर ईमान वहां से रुखसत हो चुका था, क्योंकि ईमान फकत उसी दिल के अंदर रहता है जिस दिल में कराबत मुस्तफा की मवद्दत बरा जमान हो, जिस सीने के अंदर कराबत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अदब और तासीम मौजूद होता है। ईमान सिर्फ वहीं टिकता है, बाकी दावे हैं उन दावों की कोई हैसियत नहीं होती। कोई शख्स इस बात को अगर समझता है कि यह मुबालगा है तो उसे अपने आप को यह समझाना चाहिए कि हुसैन के रिश्ते की गहराई क्या है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जो लोग ये लिखते हैं, ये कहते हैं या ये बयानिया इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि करबला में दो लश्कर थे आमने सामने, और वो भी सिहाबी का बेटा और वो भी सिहाबी का बेटा, और ये कहकर तो हुसैन की असमत को थोड़ा सा बराबर सराबर करने की नापाक जसारत करते हैं, उनकी खिदमत में ये बात कहें और ये उनको कहने की समझाने की जरूरत है कि हुसैन सिर्फ सिहाबी का बेटा नहीं, हुसैन उस सिहाबी का बेटा है जिसके लिए मुस्तफा ने फरमाया अलहक्को मा अलीयन व अलीयो मा अलहक्क, कि अगर तुम्हारे सामने कभी हक और बातिल इल्तिबास का शिकार हो जाए, कभी ऐसा गर्दो गुबार उठ जाए कि तुम्हें मालूम ना हो पा रहा हो कि हक कहां है और बातिल कहां है, और दोनों तरफ दीन की जाहिरी अलामात और शियार नजर आ रहे हूं, तो हक को पहचानना चाहो तो फकत इतना देख लेना कि अली कहां खड़ा है। जहां अली खड़ा होगा वहीं हक होगा, हक हमेशा अली के साथ होगा, अली हमेशा हक के साथ होगा। तो हुसैन फिर उनके बेटे हैं, फिर हुसैन सिर्फ सिहाबी के बेटे नहीं, कुरान ने मुस्तफा का बेटा करार दिया है हुसैन को। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन की विलादत पर जब तशरीफ लाए और हजरत मौलाए कायनात करम अल्लाह वजहुल करीम से फरमाया हुमा अबनाया अली, बेशक ये तेरी सुल्बे मुबारक से हैं, तेरे नुत्फे मुबारक से हैं, हकीकतन तेरे बेटे हैं, मगर मैं मुस्तफा ये ऐलान करता हूं कि आज के बाद इनका नसब मेरी तरफ मंसूब होगा और हसन और हुसैन मुझ मुस्तफा के बेटे हैं। ये ऐलान था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब ये जो आपने ऐलान फरमाया हकीकत तो यही है, लेकिन कल कला जो हुसैन गुरेज कुव्वतें होंगी, हुसैन गुरेज मसालिक तबकात होंगे, वो जब हुसैन की असमत की नाकदरी करना चाहेंगे या किसी दूसरे के साथ 19-20 के फर्क के साथ खड़ा करके बराबर सराबर करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे वो भी सिहाबी का बेटा, वो भी सिहाबी का बेटा, और कई बातें और भी बनाएंगे। कोई कहेगा दो शहजादों की जंग थी, कोई कहेगा इक्तदार की जंग थी। तो ऐसे नजरिए घड़ने वालों के लिए ये जो आपने ऐलान फरमाया कि हसन और हुसैन को महज मेरा नवासा न समझना, नवासा तो एक जनरेशन के बाद का रिलेशन बन जाता है ना, बेटी के बाद रिलेशन है, वो इनडायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। तो हुसैन का आपके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन भी है, डायरेक्ट रिलेशन भी है, फर्स्ट रिलेशन भी है, वो आपका बेटा है। मगर ये ऐलान जो आपने हदीस पाक में फरमाया, आपने फरमाया तो हदीस बनी, तो कल कला एक तबका तो वो भी आएगा जो कहेगा हम हदीस को ही नहीं मानते, हमारे लिए कुरान ही काफी है। तो फिर जिसने हदीस का इनकार किया वो तो फिर चोर दरवाजे से निकल गया, हुसैन को इब्ने मुस्तफा नहीं मानेगा, और अगर कोई हदीस को मानेगा तो फिर वो कहेगा हदीस को तो मानता हूं लेकिन बुखारी में आती तब मानता। भाई आप कैसे आलिम हैं? आप सनद हदीस से बहस करें, फन हदीस से बहस करें, असमाउर रिजाल से बहस करें, उसकी सनद और उसके तुरुक से बहस करें, यह बात कहां से आ गई कि बुखारी में है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। बुखारी कोई हमारे रसूल तो नहीं है, बुखारी का अदब और एहतराम है सिर्फ मुस्तफा की हदीसों की छानबीन करने की वजह से। तो हदीस मुस्तफा पर हमारा ईमान है, वो जहां आए, वो जो कोई लिखे, वो जो कोई तहकीक करके हमारे सामने पेश करे। फिर कोई ये भी कह सकता था भाई चलो सिहां सित्ता में आए तो मानता हूं, पर कोई कहता सनद जईफ है, रावी कमजोर है, सनद मुत्तसिल नहीं, रावियों की आपस में मुलाकात साबित नहीं। अल्लाह ने फरमाया हबीब 10 चोर दरवाजे फनी बुनियादों पर कोई निकालने की कोशिश करता फिरे, तो वो जो हुसैन तेरा इब्न है, बेटा है, शहजादा है, उस बात को मैं अपने कुरान का हिस्सा क्यों ना बना दूं कि कतई सबूत भी हो जाए, कतई दलालत भी हो जाए, किसी के पास इनकार की गुंजाइश भी ना रहे, तो मैं खुद डिक्लेयर कर देता हूं कि हुसैन का मुस्तफा से रिश्ता क्या है। और जब मैं डिक्लेयर कर दूंगा तो जिसने हुसैन का इनकार करना है वो इमाम बुखारी के मद्दे मुकाबले ना खड़ा हो, वो फिर रब के कुरान के मद्दे मुकाबले खड़ा होकर दिखाए। अगर हुसैन का इनकार करे, हुसैन के इब्ने मुस्तफा होने का इनकार करे, तो महज हदीसों का मुनकर ना कहलाए बल्कि वो कुरान का मुनकर कहलाए, वो रब रहमान का मुनकर कहलाए, तो तब पता चले कि हुसैन की अजमत क्या है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आयत मुबाहला में, फरमाया फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। मुबाहला में जब 70 नजरान के ईसाई आए, आकल इस्लाम की बारगाह में 3 दिन कमोवेश रहे, मुनाजरा होता रहा, मुबहसा होता रहा, और एक ही दलील आखिर में उनके पास रह गई जो आजकल हमारे पास होती है अक्सर। वो ऐसी दलील है जिसे कोई नहीं हरा सकता। वो दलील क्या है? वो दलील है मैं न मानूं। ये एक ऐसी दलील है जिसका कोई जवाब नहीं कायनात के अंदर। तो वो इसी बात पर जब रुक गए तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इन्हें कहिए, फिर मुबाहसा खत्म, मुनाजरा खत्म, फिर मुबाहला होगा। अब मैदान में निकलेंगे, दुआ करेंगे, हक कायम रहेगा, बातिल मिट जाएगा। तो इस बात के ऊपर जब आयत मुबाहला उतरी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कलमात इरशाद फरमाए, फरमाया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबाहला के अंदर कौन कौन शरीक होगा, कौन शरीक होगा इधर से और उधर से। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इसकी लिस्ट मैं खुद बना के भेज रहा हूं, कौन आएगा कौन नहीं, इसे कौन ज्वाइन करेगा। ये मारिका है अहले हक और अहले बातिल का। तो अहले हक तो सारे हैं, सारे सियाबा अहले हक हैं, सभी अहले हक थे, इसमें कोई शक और शुबा नहीं, मगर मुबाहला में अहले हक की नुमाइंदगी कौन करेगा, अहले हक की नुमाइंदगी का हक किसको दिया जाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब ये फहरिस्त में जारी करूंगा। 3 लफ्ज इरशाद फरमाए, अबना आना, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे। कि अल्लाह को मालूम नहीं था कि मुस्तफा के हकीकी बेटों का तो इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो जब अल्लाह को मालूम था बेटे नहीं, तो क्या अरबी जुबान में नवासे का लफ्ज नहीं था? सिब्त और असबात के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकते थे? और अगर अरबी जुबान में कोई लफ्ज नहीं था तो वो खाले के कायनात भी है, खाले के लुगत भी है, तो वो चाहता तो जो लफ्ज इरशाद फरमा देता। उसने क्यों फरमाया अबना आना, बेटे बेटे बेटे? फरमाया हबीब यही तो मौका है इसको डिक्लेयर करने का, ऐलान करने का, आज सारी खल्क को बताना जरूरी है कि मुस्तफा का बेटा कौन है। वो जो ताना देता रहा कि अब तर हकीकी बेटे नहीं रहे तो दीन आगे कैसे चलेगा, माशाल्लाह बेनामो निशान हो गए, उस तेरे दुश्मन को यह समझाना है कि मुस्तफा का वो बेटा जो दीन मुस्तफा का वारिस बन के निकलेगा और दीन मुस्तफा को कयामत तक के लिए जिंदा और ताबिंदा कर देगा,
اور دین مصطفیٰ کا لمبردار بنے گا. وہ حقیقی صلبی بیٹوں کا مثال ہو گیا تو کیا ہوا؟ وہ بیٹا حسین ہے جو مصطفیٰ کے نسب کا بھی وارث ہے, مصطفیٰ کے فکر و نظریے کا بھی وارث ہے, مصطفیٰ کے دین ہدایت اور ایمان کا بھی وارث ہے. تو ابن کا لفظ اور پھر یہ سیگا جمع کا ہے, اور عربی میں گرائمر کہتی ہے کہ جمع تو تین سے اوپر سٹارٹ ہوگی, اردو انگلش ہے تو وہ تو دو سے سٹارٹ ہوگی جمع. تو کیا آقا علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ چلو حکمن جیسے کسی کو بیٹا بنا رہا ہوں تو کسی تیسرے کو شامل کر لوں, چلو عدد پر تو عمل ہو جائے مگر لغت بھی کھڑی تکتی رہ گئی کہ مصطفیٰ کر کیا رہے ہیں. جبرائیل بھی کھڑا تکتا رہ گیا, وہ لفظ لایا تھا ادنانا, مصطفیٰ اپنے نواسوں کو لے کر جا رہے ہیں, انگلی پکڑائی امام حسن مصطفیٰ کو اور ہاتھوں پہ اٹھایا امام حسین علیہ السلام کو, اور میرے آقا مواہلے میں تشریف فرما ہوئے, اور قرآن کی خاموشی نے مشیت خدا بھی بتا دی اور فیصلہ مصطفیٰ بھی بتا دیا کہ حسن اور حسین کو صرف مصطفیٰ کا نواسا نہ کہتے سمجھتے رہنا, حسن اور حسین مصطفیٰ کے نواسے بھی ہیں, مصطفیٰ کے بیٹے بھی ہیں, مصطفیٰ کے فکر و نظریوں کے وارث بھی ہیں. پھر نساء آنا, وہ بھی جمع کا لفظ تھا, اس میں بھی کم سے کم تین خواتین ہونی چاہیے تھی, اور پہلے تو ابنا آنا کہا تو اس میں رشتے کی قید بھی آ گئی تھی, تخصیص آ گئی تھی, تو اب تو نساء آنا اوپن ورڈ تھا. نساء آنا میں ازواج بھی شامل, بنات بھی شامل, امات خالات بھی شامل, صحابیات بھی شامل. یعنی ایک لفظ ہوتا ہے ماں, بیوی, بہن, بیٹی, یہ جنس کو بھی بیان کرتا ہے اور رشتے کو بھی بیان کر دیتا ہے, لیکن ایک لفظ عورت وہ صرف جینڈر کو ڈسکرائب کرتا ہے, اس کے ساتھ ریلیشن کیا ہے اس کو ڈیفائن نہیں کرتا. تو قرآن نے تو آگے اوپن ورڈ دیا, کہا نساء آنا, اب خواتین کو لائیے. تو آقا علیہ السلام چاہتے تو اپنی ازواج کو, صحابیات کو, جس کو چاہتے لیتے اور کم سے کم تین کے عدد پر عمل کرتے, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکلوتی تن تنہا سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لیا, اور میرے آقا نے گویا عمل مبارک سے اعلان فرما دیا کہ لوگوں سنو, جہاں سیدت النساء آ جائے وہاں کسی اور کی حاجت نہیں رہتی, اور اس مباہلے اور حق اور باطل کے معرکہ کے اندر میرے لیے فاطمہ کافی ہے, میرے لیے فاطمہ کافی ہے, میرے لیے فاطمہ کافی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتا رہا ہے. اور پھر ایک لفظ رہ گیا, ادھر علی المرتضیٰ بھی کھڑے تھے, انفسنا و انفسکم, اب حضور انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے, مگر لگتا یوں ہے کہ ایک نظر علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا, ایک نظر قرآن کی لسٹ میں آنے والے تین کلمات کو دیکھا ہوگا. اے علی, تجھے ابنا آنا میں شامل کروں؟ نہیں, آپ تو چچا زاد بھائی ہیں. نساء آنا میں شامل کروں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے آقا نے کس لفظ میں علی کو کنسیڈر کر کے ساتھ لیا مباہلے کے اندر؟ وہ ایک ہی لفظ تھا, انفسنا وانفسکم, تم خود آؤ ہم خود آئیں گے. تو گویا مصطفیٰ نے علی کو خود میں شامل کر کے مباہلے میں ساتھ لیا تھا. تو جب علی کو مصطفیٰ نے خود میں شامل فرما لیا ہو تو آج کسی کو اعتراض ہے کہ جسموں کا جسمی و لحموں کا لحمی, اس حدیث کی سند کا ضعیف ہے, یہ کمزور ہے, فلاں نے لکھا فلاں نے نہیں لکھا. بھئی کمزور ہے تو ہو, مگر کیا قرآن سے کنفلکٹ کر رہی ہے؟ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد تو اس حدیث پر نہیں, حدیث تو اسے تقویت دے رہی ہے, بنیاد تو قرآن پر ہے, انفسنا وانفسکم. جب قرآن نے کہا اور مصطفیٰ نے عمل فرمایا کہ تم خود آؤ ہم خود آئیں گے, تو علی کو تو مصطفیٰ نے خود میں شامل فرما کے ساتھ لیا تھا. لہذا وہ علی نہ مصطفیٰ سے جدا ہے نہ حق سے جدا ہے, حق کی علامت اور پہچان علی المرتضیٰ ہے. اس لیے اس قرآن مجید کی آیت پر تھوڑی سی غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ میدان کربلا میں جو معاذ اللہ حسین کو لائٹ لے اور ایسے لائٹ لے کر بیان کرنے کی کوشش کرے اس کے دل میں چور ہے. حسین بھی تھا, اپنی جگہ پر عزت کا حامل تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمتیں بیان فرمائی تھی. حسین شہزادہ علی المرتضیٰ ہونے کی نسبت سے بھی منفرد مقام رکھتا تھا، حسین سیدہ بطول کا پروردہ اور شہزادہ ہونے کے ناطے سے بھی عظیم عظمت کا حامل تھا، اور حسین ابن مصطفیٰ ہونے کی نسبت اپنے دامن میں سموئے ہوئے تھے، تو اس حسین کی عظمت کی برابری تو دور کی بات ہے، 19-20 کا فرق بھی نہیں، دور دور تک کوئی مد مقابل بھی نہیں نظر آتا۔ اس لیے عزیز طلبہ و طالبات اور معزز و محترم حاضرین و سامعین، میدان کربلا میں جب امام عالی مقام کی ذات مصطفیٰ کے ساتھ اس رشتے کی اہمیت کو کوئی اپنے دل سے مانتا ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سامنے والوں کے نہ کلمہ کو دیکھو، نہ داڑھی کو دیکھو، نہ امامے کو دیکھو، نہ نماز اور اقامت کو دیکھو، جس سمت حسین کھڑا ہے ایمان بھی یہی ہے، ہدایت بھی یہی ہے، حق بھی یہی ہے، اور یہی حق ہے اور یہی حق ہے۔ اس لیے اب پیغام کی بات کرتا ہوں آخر میں، اور پیغام اس بات کے اندر پنہا ہے کہ امام عالی مقام نے کس وجہ سے یزید کی بیعت کا انکار فرمایا تھا، اور جب آپ مدینہ پاک سے نکلے تو آپ نے گورنر مدینہ کو فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کیوں انکار کیا؟ کیا یزید کو حکومت کرتے کرتے کچھ وقت ہو گیا تھا اور اس نے حدود اللہ کی خلاف ورزی کر لی تھی، اور پھر امام عالی مقام کے لیے اتمام حجت ہوا اور وہ کھڑے ہوئے اور جا کر للکارا، وہ تو کوئی چنیور نہیں گزرا، بس وہ تخت پہ بیٹھا، دمشق سے گھوڑا دوڑا مدینے پہنچا، گورنر کے پاس حسین کو بلاؤ بیعت لو، اور آپ نے انکار کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام عالی مقام کا سٹانس کیا تھا اس وقت یزید کا انکار کرنے کے لیے، بنیاد کیا تھی، آرگومنٹ کیا تھا؟ وہ آرگومنٹ دو بنیادوں پر کھڑا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ یزید اس منصب پر بٹھائے جانے کے اہل نہیں، لہذا حسین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو آزادی اور حریت کا ایک پیغام دے دیا کہ اپنے اوپر صرف اسی کو حکمران تسلیم کرنا جو اہل ہو، اور جو اہل نہیں وہ یزید ہے، اور جو اہل ہے وہ حسینیت کا پیروکار ہے، لہذا قیامت تک کسی اہل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ حسینیت ہوگی، نہ اہل کا نہ جھنڈا اٹھانا، نہ اہل کے نعرے بھی نہ لگانا، نہ اہل کا پولنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا، نہ اہل کا نعرہ بھی نہیں لگانا، اس کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہونا، نہ اہل کو ووٹ بھی نہیں دینا، نہ اہل کے جلسے میں بھی نہیں جانا۔ جس میں اہلیت نہ ہو، نہ کردار ہو، نہ اخلاق ہو، نہ دین ہو، نہ ایمان ہو، نہ دیانت ہو، جس کے اندر اہلیت نہیں ہے اسے کبھی قبول نہ کرنا، یہ حسینی فکر کی پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ اہل کو بھی تب ماننا، اقتدار پر بیٹھے ہوئے اہل کو بھی تب ماننا جب وہ ڈیو پروسیس سے گزر کے آئے، جائز طریقے پر اقتدار پر پہنچے، جائز طریقے پر۔ نامزدگی اسلام کے مطابق جائز اور حلال طریقہ نہیں، نامزد کر دینا یہ اسلام کے مطابق نہ تو جائز ہے نہ حلال ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، قرآن نے ایک ہی اصول دے رکھا ہے از اول تاخر کہ امر کا معاملہ شورائیت کے ساتھ ہوگا، امیر کا معاملہ شورائیت کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ اسلامی شورا سے پاس ہو کر آیا ہے اور اہل بھی ہے تب اسے قبول کرنا، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک کرائیٹیریا مس ہو جائے، یا تو وہ اہل نہ ہو، اور اہل بھلے ہوتا پھرے مگر وہ خرید و فروخت کے نتیجے میں اقتدار تک پہنچا ہو، سازش کے نتیجے میں اقتدار تک پہنچا ہو، اپنے والد اپنے رشتوں کو استعمال کر کے سیڑھی پر چڑھ کے پہنچا ہو، اسے کبھی قبول نہیں کرنا، وہ یزید ہوگا اپنے دور کا۔ آج امت کو یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم گزرے ہوئے یزید پر لان تان کرنے میں جتنا وقت لگاتے ہیں، کیا اپنے دور کے یزید کو بھی اتنا پہچاننے میں کبھی وقت لگایا؟ اپنے دور کے یزید کے خلاف کھڑے ہونا یہ حسینیت ہے، اپنے دور کے یزید کو پہچاننا یہ حسینیت ہے۔ اب سادہ سی بات ہے کہ جو ہر دور کا یزید ہوگا اس کی کیا نشانی ہے؟ ہاں، یزید اور یزیدیت نام ہے ظلم کا، یزید اور یزیدیت نام ہے جبر اور استبداد کا، یزید اور یزیدیت نام ہے دین مصطفیٰ کا مذاق اڑانے کا، یزید اور یزیدیت نام ہے اسلام کے مقدس مقامات کی حرمت کو پامال کرنے کا، یزید اور یزیدیت نام ہے حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے کا، یزید اور یزیدیت نام ہے اقتدار کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھنے کا، یزید اور یزیدیت نام ہے ناجائز طریقے سے طاقت پر قبضہ کرنے کا۔ یہ ہر دور میں یزید کے ہتھکنڈے اور طریقے ہوں گے، اور ہر دور کا جو حسینی پیروکار ہوگا، حسینی فالوور ہوگا، اس کا کیا طریق ہوگا، کیا نشانی ہوگی؟ وہ ہمیشہ ہر باطل کے سامنے انکار بن کے کھڑا ہوگا، وہ ہمیشہ حق کا علم بردار بن کے کھڑا ہوگا، وہ صرف نماز روزے اور حج پر خوش نہیں رہے گا، وہ دیکھے گا نماز روزے حج کے احکام جہاں سے انفورسمنٹ ہوتی ہے وہاں کون بیٹھا ہے، صرف مسجدوں پہ خوش نہیں رہے گا کہ حج ہو رہا تھا، حج تو امام علی مقام کے سامنے بھی ہو رہا تھا، مگر ہر کوئی جب منا کی طرف قربانی کے مقام کی طرف بڑھ رہا تھا، حسین اپنے قربانی کے مقام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حسین کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اور لمحہ لمحہ اپنی ہر سانس کے ساتھ اس سے جڑے رہیں، اور حسین کی فکر کے ساتھ جڑے رہیں، یہی حسینیت ہے۔ اور انشاءاللہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین حق کا نام ہے، جو بھی حق کا علم بردار ہے اسے حسین کے جھنڈے کے نیچے آنا ہوگا۔ کوئی مذہب مسلک ایسا نہیں ہو سکتا جو حسین سے بیزار ہو اور اپنے آپ کو اسلام کے اندر کلیم کرتا ہو، اسلام کے اندر اسی کا رائٹ ہے فقط جو اپنے آپ کو حسین کی محبت سے سرشار سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، ہمیں ہمیشہ زندگی میں حسینی ذکر اور حسینی فکر کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنی طرف سے، تحریک منہاج القرآن کراچی کی طرف سے، آپ کا، آپ تمام حاضرین کا، مہمانان گرامی کا، بالخصوص جو منتظم ہیں، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کراچی، یونیورسٹی آف کراچی کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان محبتوں کو اور حق کی سنگت کو قائم اور دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔